بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اپنی عبادات اور عزاداری کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک اور چھوٹی سی درخواست, ہم جہاں پر بھی مجلس پڑھ رہے ہیں وہاں پر اپنے عزاداروں کو امام زمانہ کی طرف سے ایک التجا ہے, وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور وہ التجا امام کی ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ میرے ظہور کے لیے دعا کرو. اس لیے کہ ہم جو فرش ادا بچھا رہے ہیں اب اس کا وارث ہمارے زمانے کا امام ہے. لہٰذا جب بھی درود بھیجیں وعجل فرجہم ضرور اس کے ساتھ کہیں, تاکہ ہر دفعہ جب آپ اہل بیت پر صلوات و درود بھیجیں تو اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے کائنات بنائی اور اس کائنات میں انسانوں کو پرکھنے کے لیے, انسانوں کو اعلیٰ مقامات تک پہنچانے کے لیے ان کا امتحان لیا جائے گا, اور کسی بھی انسان کو بغیر امتحان کے نہیں چھوڑا جائے گا. بڑے بڑے انبیاء ہوں, انبیاء اول العزم ہوں, ان کا امتحان ہوا. سرکار دو جہاں خاتم الرسول حضرت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعجل فرجہم, یعنی اس کو اس طرح پڑھیں کہ پتہ چلے کہ آپ ایک امام کے منتظر ہیں. جیسے کہ بینر لگا ہے, اس بینر پہ کیا لکھا ہے, لشکر منتظر یا لشکر منتظر, یعنی جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کا لشکر ہے. اور لشکر کیا ہوتا ہے, اپنے کمانڈر کی آواز پر بالکل تیار ہوتا ہے, سو بھی رہا ہے جاگ بھی رہا ہے, جیسے اس کو کال آتی ہے فوراً ریڈی ہو جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا وہ کیا کر رہا ہے, کہاں پر ہے, بازار میں ہے, گھر میں ہے. تو یہ تو امام نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ میرے لیے ظہور کے لیے دعا کرو. درود بھیجیے محمد و آل محمد. امتحان ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, یقیناً یقیناً حتماً حتماً تمہارا امتحان ہوگا, بلاؤ میں مبتلا کیے جاؤ گے, آزمائش ہوگی, امتحان میں ڈالا جائے گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تھوڑے سے خوف کے ساتھ. وَالْجُوعُ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تھوڑے سے مال جان پھروں کی کمی سے, بھوک سے امتحان ہوگا. لیکن اس امتحان میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ پاس ہو جانے والے ہیں, کچھ رہ جانے والے ہیں, کچھ آگے بڑھ جانے والے ہیں اور کچھ پیچھے رہ جائیں گے. وبشر الصابرین, اب جو امتحان میں پاس ہو جائے گا, قبول ہو جائے گا, اس کو بشارت ہے. توجہ رکھیے گا, اس کو کیا بشارت ہے, بشر الصابرین, یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے اس امتحان میں ایک ہی گروہ کامیاب ہوگا جس کا نام صابر ہے. صابر لوگ کامیاب ہوں گے جو زندگی کے ہر مرحلے میں صبر کرتے ہیں. اب صبر کا معنی بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ صبر کا جو غلط مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے وہ نہیں ہے. اور آج کی گفتگو یوم زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہے. تو بیوی کی زندگی میں صبر کا کیا معنی ہے, کربلا میں صبر کیسے ہوا, اور پھر ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں ان کے سپاہیوں کی, منتظرین کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے, صابر ہیں. انشاءاللہ اس کو واضح کریں گے. بشر الصابرین, بشارت دو, خوشخبری دو, گڈ نیوز ہے صبر کرنے والوں کے لیے. کون سے صابر, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی درپیش ہوتی ہے تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے. یعنی جب بھی کوئی پریشانی آئی، مشکل آئی، فوراً اپنے خدا کو، اپنے اللہ کو یاد کیا کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے. اب جو پریشانی آ رہی ہے یہ بھی خدا کا امتحان ہے، اور یہ یقین کر کے یہ خدا کا امتحان ہے، صبر کرتے ہوئے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ سے لوڈ شیڈنگ اپنے سلسلہ اس نے دوبارہ شروع کر دیا ہے، تو میں کما حق کہوں آپ کے چہروں کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن لائٹ کی وجہ سے آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں. تو جہاں تک میری نظریں کام کر رہی ہیں، میں آپ مومنین کے چہروں کو دیکھتا جا رہا ہوں اور اس سے مخاطب ہوتا جا رہا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یوم زینب کیا ہے؟ یوم زینب در حقیقت وہ دن ہے کہ جب شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد بنت علی نے، بنت فاطمہ الزہرا نے، یعنی جناب زینب کبرا نے ذمہ داریوں کو سنبھالا اور اس کارواں کو امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ لے کے چلی. لیکن یہاں پر میرے برادران اہل سنت میرے قرب جوار میں موجود ہیں اور اس فرش ادا پہ بھی موجود ہیں، اور ہماری اکثر مجالس میں جب بھی انہیں پتہ چلتا ہے کہ حقیر مجلس پڑھا ہے تو وہ ضرور آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ میرا جو انداز گفتگو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ہے. اس لیے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ امام حسین کی محبت اور مودت شیعہ سنی نہیں ہوتی، یہ عالم اسلام کا سرمایہ ہے. یہ جو رسول اللہ نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ آدھا جو ہے وہ کہیں کہ سنی کہ جناب حسین و منی حسین مجھ سے ہیں، یہ سنی کو دے دو، وہ انا من الحسین شیعوں کو دے دو. ہرگز نہیں. یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے کہ مسلمانوں کو لڑایا جائے دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، عزاداری کے نام پہ، میلاد کے نام پر. تو یقین رکھیے کہ جو بھی رسول اور آل رسول کو ماننے والے ہیں وہ ان میں کبھی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ بھی علم اٹھانے والے ہیں، ہم بھی علم اٹھانے والے ہیں. ہم محرم میں علم لگاتے ہیں، آپ ربیع الاول میں نبی کا علم اٹھاتے ہیں. آپ بھی نسبتوں والے ہیں، ہم بھی نسبتوں والے ہیں. آپ بھی وسیلے والے ہیں، ہم بھی وسیلے والے ہیں. آپ بھی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، ہم بھی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں. آپ بھی علی مدد کہتے ہیں، ہم بھی علی مدد کہتے ہیں. تو پھر اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یوم زینب یعنی وہ دن. لیکن یہاں پہ کچھ لوگ جو نہیں چاہتے کہ مسلمان اتحاد و اتفاق سے اس ملک میں رہیں اور رسول آل رسول کا غم منائیں، وہ اعتراض کرتے ہیں یہ دو دن کی چھٹی کیوں ہوتی ہے. تو کل میں دیکھ رہا تھا نو محرم کو بھی اور دس محرم کی، بلکہ ہر سال یہ صورتحال ہے کہ امام حسین کی عزاداری صرف شیعہ نہیں کرتے، اہل سنت کرتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ ان کے یہاں سندھ میں چلے جائیے، پنجاب میں چلے جائیے، کراچی کے پرانے علاقوں میں چلے جائیے، دنیا کے اور ممالک میں چلے جائیے، عزاداری امام حسین علیہ السلام ہوتی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اور اس میں اہل سنت برابر کے شریک. مثال کے طور پر میں سادی سے مثال عرض کروں کہ پانی کے سبیلے اہل سنت بھی لگاتے ہیں، اہل تشیع بھی لگاتے ہیں. ان کی یہاں بھی عاشور کا جلوس ہوتا ہے، ہماری یہاں بھی عاشور کا جلوس ہوتا ہے. انداز فرق ہو سکتا ہے، غم منانے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن غم حسین سب مناتے ہیں. یہ بدعت نہیں ہے، اور رسول اللہ نے گریہ کیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ ارے کتابیں تو اٹھا کے پڑھو بھائی. جناب عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا منہ پیٹا ہے رسول اللہ کی وصال مبارک پر. تو جسم کو اگر اذیت پہنچانی ہے کہ جناب سینے پہ ہاتھ کیوں مارتے ہو، یا ہاتھ مثلا ہاتھ پہ ہاتھ کیوں مارتے ہو، یا سر پہ ہاتھ کیوں مارتے ہو، ایک ہی چیز ہے، منہ پہ مارو یا سینے پہ مارو یا سر پہ مارو. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مستند، یہ ہمارے یہاں ماحول بنایا گیا کتابیں نہ پڑھو، تعلیم حاصل نہ کرو، اسی لیے یہ ماحول ہو گیا. لیکن اگر انسان دیکھیں تو جناب عائشہ نے ماتم کیا ہے سر و سینہ پہ اپنا منہ پیٹا ہے تو یہ ماتم کی دلیل ہے. امام حسین پہ رونا, رسول اللہ ابھی امام حسین پیدا ہوئے ہیں, رسول اللہ کی گود میں لائے گئے, رو رہے ہیں. پوچھے جناب سیدہ فاطمہ زہرہ نے, بابا یہ تو خوشی کا مقام ہے, رو کیوں؟ نے کہا کہ جبرائیل نے خبر دی ہے کہ یہ حسین ایک روز قتل کیا جائے گا اور میری امت اسے قتل کرے گی بھوکا پیاسا. اور پھر جس دن آپ کی وفات ہو گئی عاشور کے دن, 61 ہجری عاشور کے دن عصر کے وقت, حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہا کہتی ہیں کہ میرے خواب میں سرکار دو جہاں زلفیں پریشان تھیں, خاک میں اٹی ہوئی تھیں, گریبان کھلا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا سرکار یہ کیا حالت ہے؟ کہا ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں, میرے نواسے کو شہید کر دیا. تو ہمیں حسین میں رونا, سنت رسول ہے, اہل تشیع بھی روتے ہیں, اہل سنت بھی روتے ہیں. تو یہ غم سرمایہ ہے. جس کو بھی اپنی آخرت چاہیے توجہ رکھیے گا, وہ اس غم کو سرمایہ سمجھتا ہے, اس محبت اہل بیت کو سرمایہ سمجھتا ہے. خلافہ راشدین امام حسین کی غلامی کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے, فخر سمجھتے تھے. کہتے تھے بیٹا لکھوا لو حسین سے کہ ہم ان کے غلام ہیں. جو خلافہ راشدین کی سیرت ہے عزیزان گرامی, کھاردر کے علاقے میں چلے جائیے, 142 سالہ قدیم عزاداری ہمارے برادران اہل سنت کر رہے ہیں. ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے یعنی محرم کے سلسلے میں جو راولپنڈی میں امام بارگاہ جلایا گیا ہے, اس میں سے ایک امام بارگاہ ایسا جلایا گیا تھا کہ جس کو بنانے والا, جس کا متولی خود اہل سنت تھا. آج بھی اس پاکستان میں جہاں مسلمانوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اہل سنت ہیں جو امام بارگاہیں بناتے ہیں, چلاتے ہیں, فرض جگہ پہ آتے ہیں. بعض ماتم کرتے ہیں, بعض نہیں کرتے, بعض کالے کپڑے پہنتے, بعض نہیں کرتے, تو انداز مختلف ہوتے ہیں. تو یہ سرمایہ ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہڑتال ہو جاتی, لوگ ہڑتال کرا دیتے ہیں, ہڑتال ہو جاتی ہے. یہاں 3 نہیں بجتے, 3:30 ہوئے اور لوگوں نے دکانوں کے شٹر اٹھانے شروع کر دیے. یہ اسی شہر کراچی کا حال ہے. کشمیر ڈے 5 فروری چھٹی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے, لیکن 3:30 بجے اور لوگوں نے شٹر اٹھانے شروع کر دیے, کاروبار چلنا شروع ہوا, دکانیں کھلنی شروع ہو گئیں. ہڑتالیں ہوتی ہیں, دکانیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے دکانیں بند نہیں کر رہا تھا. 2 روز تعطیل ہوتی ہے, کہا جاتا ہے نوازہ رسول کا غم کے غم میں یہ کاروبار آپ بند رکھیں والنٹری رضاکارانہ طور پر. لیکن دیکھنے میں کل رات تک میں دیکھ رہا تھا, چھوٹے چھوٹے گلیوں سے محلوں سے گزرا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ چل بھائی بڑی شاہراہوں پہ جو دکانیں وہ نہیں کھلتی, لوگ چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول لیتے ہیں, لیکن گلی کوچوں میں ہمارے اہل سنت کی اکثریت ہے پاکستان میں, انہوں نے دکانیں نہیں کھولی. کسی نے گن پوائنٹ پہ بند کرائی ہے جناب؟ نہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ دکان نہیں کھول رہے؟ عام دنوں میں جہاں 3:30-4 بجے آپ دکانیں کھول لیتے ہیں, پیٹرول پمپ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, کاروبار زندگی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ محبت ہے حسین ابن علی سے کہ عاشور کے دن رات گئے تک گلی کوچوں میں دکانیں نہیں کھلتی, کدو کا کھل جاتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مجموعی طور پر اہل سنت والجماعت ہمارے بھائی اس طریقے سے غم مناتے ہیں. میرا سلام ہو ایسے غم حسین منانے والوں پر. انشاءاللہ روز قیامت بی بی دو عالم جناب فاطمہ سیدہ فاطمہ زہرا آپ کو جزائے خیر دیں انشاءاللہ. یہ محبت ہے حسین سے, یہ محبت ہے نواسے رسول سے, یہ محبت ہے اس سے کہ جو جوانان جنت کا سردار ہے. سنی بھی شیعہ بھی, انداز مختلف ہو سکتے ہیں عزیزان گرامی. تو یوم زینب در حقیقت ایک ایسا دن کہ جب بنت علی نے اس کارواں کی رہنمائی کی اور اس کارواں کو سنبھالا ہے جو اجڑ گیا تھا. یوں کہوں کہ کربلا میں پنجتن کا خاتمہ ہو گیا تھا. اس کے بعد امام سجاد مریض تھے, اٹھ نہیں سکتے تھے, چل نہیں سکتے تھے, لیکن یہاں پر جناب زینب نے سہارا دیا بچوں کو جمع کیا. انشاءاللہ مصائب میں اسے تفصیل سے عرض کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. خدا نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے, جان مال بھوک پیاس, وَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بھوک سے خوف سے, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ مال تھوڑا سا لے لیں گے, نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ثمرات پھلوں سے, پھلوں سے مراد فروٹ نہیں ہیں, میوے نہیں ہیں, پھلوں سے مراد یعنی انسان ایک چیز تیار کرتا ہے, اولاد تیار کرتا ہے, بیٹا بڑھاپے میرے کام آئے گا خدا لے لیتا ہے. آپ کی زندگی کا ثمارا ہوتا ہے, حاصل ہوتا ہے. ثمر ثمرا صرف میوے فروٹ اور پھل نہیں ہیں, ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہاں خدا نے کیا کہا ہے, تھوڑا سا خوف دیں گے, پوری زندگی خوف نہیں ہوگا. بے شعی یعنی تھوڑا سا خوف دیا جائے گا, بے شعی تھوڑا سا, من الخوف خوف میں سے تھوڑا سا دیا جائے گا, چیک کیا جائے گا, امتحان کیا جائے گا. بے شعی من الخوف والجوع تھوڑی سی بھوک دی جائے گی. ماہ رمضان میں خدا یہ نہیں کہتا کہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھو. ہیں دوسرے لوگ جو مثلا 40 دنوں کے روزے رکھتے ہیں, دوسرے ادیان میں یا اتنے اتنے گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, ان میں بھی ان کو اجازت ہوتی ہے کہ جناب پانی پی لیں, فروٹ کا جوس پی لیں یہ. لیکن خدا نے کہا 12, 14, 18 گھنٹے کا روزہ رکھو. بے شعی من الخوف والجوع تھوڑی سی بھوک سے آزمائیں گے کون, ایمان پہ اترنے والا ہے. ونقص من الاموال تھوڑا سا مال لیا جائے گا, والانفوس جانے لی جائیں گی تم سے, وثمرات پھل زندگی کا حاصل اور نچوڑ لیا جائے گا. اب خدا نے کہا بشر الصابرین, بشارت صابروں کے لیے جن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ اگر کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ انبیاء کی تحریک کو اٹھا کے پڑھیں, قرآن اٹھا کے پڑھیں, تب جا کے کربلا سمجھ میں آئے گی. یہ جو ہمارے بہت ہی مشہور اہل سنت تھے جنہوں نے یہ شعر کہا, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, شاہ اور بادشاہ. ہم جس ماحول میں ہندوستان میں رہے ہیں وہاں شاہوں کو دیکھا ہے, شہنشاہوں کو دیکھا ہے, نوابوں کو دیکھا ہے, ریاست کے امیروں کو دیکھا ہے. تو ہم جس ماحول سے آئے ہیں وہاں سب سے بڑا لفظ ہی یہی ہے, شاہ, شہنشاہ, بادشاہ, راجہ, مہاراجہ. یعنی اب اس سے بڑھ کر, شہنشاہ سے بڑھ کر کوئی اور لفظ نہیں ہے. شاہ است حسین بادشاہ حسین, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسین کے سامنے شاہ اور بادشاہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے. جو کائنات پر حکومت کرتا ہو, جس کو رسول کہیں حسین مجھ سے اور میں حسین سے, تو اب رسول کی اور رسالت کی حدیں بتا دو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, تمام جہانوں کے لیے. تو وہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, کیا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے خدا کے رب, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, یہ تو ہماری وحی کے مطابق کلام کرتا ہے. وحی جب تک نہ آئے کلام نہیں کرتا. اب اس تناظر میں اگر دیکھو گے, حسین منی وانا من الحسین, جہاں تک رحمت للعالمین کی رحمت چھائی ہوئی ہے, حسین منی وانا من الحسین چھایا ہوا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ گرمی بھی ہے, اندھیرا بھی ہے, لیکن اگر سلوات بھیجنی نعرہ لگانا ہے تو حق تو ادا کرے نا. اب اس تناظر میں دیکھیں, لہذا شاہ است حسین یعنی شاہ کا لفظ حقیقتاً چھوٹا ہے، بہت حقیر ہے، لیکن شاعر نے بہت اچھے شاعر، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دین ہے حسین، دی پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا بھی ہے، اور پھر کہ سرداد ندا در دست یزید، سر دے دیا کٹوا دیا مگر یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، بیعت نہیں کی، سرداد ندا در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اس حسین، یہ جو دوسرے مصرے میں کہا دیا حسین دی پناہ حسین، اس کی تفسیر چوتھے مصرے میں کی ہے، حقا سرداد ندا درد سے یدید سر کٹا دیا، جھکایا نہیں، بیعت نہیں کی، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، توجہ رکھے گا، اب جو یزید کے ہاتھ میں بیعت نہ کرے، جو یزید سے ٹکرا جائے، جو یزیدیت کو پاش پاش کر دے، جو یزیدیت کا جنازہ نکال دے، جو حسین و منی وانا من الحسین کے قول رسول کی لاج رکھ لے، جو قرآن کو حیات بخشے، جو اسلام کو زندہ کرے، جو شریعت کا احیاء کرے، ایسا ہی شخص لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہو جاتا ہے۔
یزیدیت کا شہیدی نے احتساب کیا، یزیدیت کا شہیدی نے احتساب کیا، شکست کفر کو دی، حق کو کامیاب کیا، اور نقاب نوش کر باطل مزاج چہرے سے یزید فاسق و بے یزید فاسق و فاجر کو بے نقاب کیا۔ حسین
زندہ باد،
حسین
زندہ باد،
یزید
یہی وجہ ہے کوئی مسلمان، شرط کیا، مسلمان کلمہ گو یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتا، سب کیا کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ، کوئی ماں اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتی، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قاتل حسین کا مسئلہ ہے، قاتل حسین، اور پھر جو جوانان جنت کا سردار ہو، لوگ یزید کو رحمت اللہ علیہ اور پتہ نہیں اللہ اللہ کر کے کیا کیا القاب لگا دیتے ہیں، اور پھر بھی جنت کی تمنا رکھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ جوانان جنت کے سردار کو رحمت اللہ علیہ کہو اور پھر بھی جنت کی تمنا، توجہ رکھیے گا، پھر بھی جنت کی تمنا، حسن حسین جوانان جنت کے سردار، اللہ نے جنت بنائی نیک لوگوں کے لیے، اختیار کس کو دیا، سردار کس کو بنایا، حسن حسین کو، کوئی معمولی بات نہیں ہے، متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ تو اگر میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا کو سمجھنا ہے تو پھر انبیاء کی تحریک کو سمجھنا ہوگا، امام حسین اگر کربلا میں بیعت کر لیتے تو پھر موسیٰ کی، عیسیٰ کی، آدم کی، تمام اولو العزم انبیاء، انبیاء تو 124,000، لیکن ان انبیاء میں اولو العزم کون، صاحب شریعت و کتاب کون، گنتی پہ جو انگلیوں پہ گنے جا سکیں، چنانچہ ان کی تحریکیں، ان کی جدوجہد، ان کا انقلاب، ان کے صحابہ کی جان ساری، فداکاری، قربانیاں سب ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جب شاعر کہتا ہے بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین تک آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، بڑھ کے بل دلیر نے شیر حق شیر نے با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ اب جب بات یہ آ گئی کہ یزید زانی، شرابی، فسق و فجور انجام دینے والا شخص، مورثی حکومت کا مالک، بادشاہی حکومت کی بنیاد رکھنے والا اسلام میں، وہ یہ کہے کہ میں خلیفۃ المسلمین، میں رسول اللہ کے جانشین، اب حسین نے کہا بس انتہا ہو گئی، اب تک ہم نے برداشت کیا، اب حسین قطعاً برداشت نہیں کرے گا، کھڑے ہو گئے، قیام کیا، جہاد کیا، بظاہر حسین کا لاشا
پامال کر دیا گیا، لیکن حقیقت میں یزید اور یزیدیت کو پامال کر دیا حسین ابن علی نے. لہذا اب جب یہ ہو گیا کہ منکر رسالت، منکر قرآن کون؟ یزید. جب سر حسین تشت ملایا گیا اور جناب زینب، امام سجاد یہ لوگ جب آئے، وہ سارا تو شراب پی رہا تھا اور شراب کو، اس بچی ہوئی شراب کو تشت میں ڈال رہا تھا جس میں سر حسین تھا. اللہ اکبر، جسارت دیکھیں آپ. حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ کہتے ہیں. حیرت ہوتی ہے. تاریخ تو اٹھا کے پڑھو. ابن عساکر نے، ابن کثیر نے، اسقلانی نے، طبری نے، بے شمار اردو میں موجود ہیں، عربی میں نہیں، اردو میں موجود ہیں یہ کتابیں، پڑھیے. اسی لیے میں کہتا ہوں، چنانچہ وہ یہ کہہ رہا تھا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا، یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا. یعنی قرآن کا منکر کون؟ یزید. رسول کی رسالت کا منکر کون؟ یزید. اور پھر بھی آپ کہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیرت ہے. تو یہ جب بات یہاں تک بڑھی، اب امام حسین کھڑے ہو گئے. تو انبیاء کی تحریکوں میں آپ کو صبر نظر آئے گا، استقامت نظر آئے گی، ڈٹ جانا نظر آئے گا، پائیداری نظر آئے گی، عقیدے کی پختگی نظر آئے گی. صرف مردوں میں نہیں، خواتین میں بھی. یوم زینب ہیں، آج میں مثال دوں گا. حضرت موسیٰ کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، کس طرح ظالم ستمگر فرعون سے جہاد کیا. میں یوم زینب پیار ہوں، لیکن چاہتا ہوں کربلا تک پہنچاؤں اور اس کے بعد جناب زینب کے کردار کو آپ کے سامنے بیان کروں. استقامت، ڈٹ گئے، جم گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر خدا نے معجزے کے ذریعے سے نجات دی. جب ڈٹ گئے، پھر آخر میں معجزہ آیا، اس کے بعد نجات پا گئے. مارتے تھے، قتل کرتے تھے فرعون اور فرعونی لوگ، لیکن یہ ڈٹے رہے، جمے رہے. کہتے تھے یا اے اللہ کے رسول قیام کیجیے چلیے، لیکن کہتے تھے جب اللہ کا حکم آئے گا. صبر کیا، استقامت دکھائیں، کامیاب ہو گئے. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کی ہے زندگی آپ کی، بڑی تھی، 950 سال تبلیغ کی ہے. لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے تھے، بڑے بڑے افراد، بوڑھے، اور کہتے تھے بیٹا دنیا میں سارے کام کرنا، یہ جو شخص بیٹھا ہے نا نوح، نوح اس کی بات نہیں سننا. حضرت نوح جب خطبہ دیتے تھے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اور بات آ گئی تو عرض کرتے ہیں، چلو لوگ پوچھتے ہیں کہ نوحہ کیوں پڑھتے ہو، نوحہ کیوں پڑھا جاتا ہے. اور بعض اوقات ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو نوحہ کرتا ہے، رسول اللہ سے روایت ہے، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، روایت کا معنی و مفہوم صحیح ہے کہ جو نوحہ کرے گا اس کو قیامت میں آگ میں ڈالا جائے گا. نوحہ کرے گا، پڑھے گا نہیں، یاد رکھیے گا، نوحہ کرے گا اس کو روز قیامت لوہے کی آتشی زنجیروں میں جکڑا جائے گا. نوحہ کرے گا، پڑھے گا نہیں، پہلی بات یہ. نوحہ کرنے والا اللہ کی قسمت پہ ناراضی ہے، یہ روایت، اس کا مفہوم صحیح ہے. کتاب کا حوالہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ نوحہ کیوں پڑھا جاتا ہے. حضرت نوح کا نام نوح نہیں تھا، کیا نام تھا؟ عبدالغفار. کیوں نوح نام پڑا؟ اس لیے کہ آپ روتے بہت تھے، گریہ بہت کرتے تھے. توجہ رکھیے گا، کیوں گریہ کرتے تھے، کیوں روتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کی امت آپ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتی تھی، اس لیے روتے تھے. بھائی میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، تمہاری نجات کی بات کر رہا ہوں، تمہیں سعادت سے ہمکنار کرنا چاہتا ہوں. یہ نبوت اللہ نے دی ہے، اس لیے کہ میری بات پہ عمل کرو، نجات یافتہ ہو جاؤ. جیسے ایک بچہ ماں باپ سے ضد کرے کہ مجھے مثال آئس کریم کھانی ہے، اب بچے کی ماں دیکھ رہی ہے یہ مریض ہے، وہ بچہ رو جائے، بچے کی ماں کہے گی بیٹا دیکھو تمہاری صحت کے لیے کہہ رہی ہوں نہیں کھاؤ، بچہ ضد کیے جائے، کیا ہوگا؟ اس کے لیے نقصان دہ ہے. حضرت عبدالغفار المعروف حضرت نوح کیوں نام پڑا؟ اس لیے کہ امت ایمان نہیں لا رہی تھی تو آپ گریہ کرتے تھے، فریاد بلند کرتے تھے، گہری سانسیں لیتے تھے، عمیق آہ کرتے تھے، آہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی، نوحہ کرتے تھے، نوحہ یعنی فریاد کرنا، فریاد بلند کرنا، آہ و ویلہ کرنا، کس بات پر؟ کہ جناب آپ میری باتوں پر یعنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی باتوں پر ایمان نہیں لا رہے، اس لیے اتنا گریہ کیا کہ کائنات میں ان ہستیوں میں آپ کا شمار ہوا کہ جو بہت زیادہ روتی ہیں، گریہ کرنے والی ہیں۔ لہذا نوحہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ وہ نوحہ نہیں ہے کہ جس کی رسول اللہ نے مذمت فرمائی ہے، وہ نوحہ کرنا ہے، خدا کی تقسیم پہ ناراضی ہونا ہے، خدا کی آنے والی مصیبت پہ ہائے واویلا کرنا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لیکن یہ نوحہ جو امام حسین کی یاد میں پڑھا جاتا ہے، یہ حسین کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ یزیدیت کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو کھینچ لیتا ہے۔
ظلم کی پردہ کشائی سے وہ گھبراتے ہیں، ظلم کی پردہ کشائی سے وہ گھبراتے ہیں، حق چھپانے میں مزہ ان کو سوا ملتا ہے، اور ذکر شبیر کو اس واسطے کہتے ہیں حرام، اس سے اسلام کے قاتل کا پتہ چلتا ہے۔ نعرہ
اور یہ نوحہ اس لیے ہے کہ اس سے حقیقت پتہ چلے کہ حسین کون تھا، حسین کیا تھا، حسین کیوں کربلا میں آیا تھا، حسین کہاں لے جانا چاہ رہا تھا، حسین کس کے خلاف قیام کر رہا تھا، حسین کس کا نواسا تھا، حسین کس کا بندہ تھا، حسین و ملنی و انا من الحسین کس حسین کے لیے کہا گیا ہے۔ توجہ رکھے گا، جوانان جنت کا سردار کس کو کہا گیا ہے، یہ تمام چیزیں نوحے میں بتائی جاتی ہیں، اس لیے نوحہ پڑھا جاتا ہے۔ تو انبیاء کی تحریکوں میں صبر نظر آئے گا، استقامت نظر آئے گی۔ خود سرکار ختم مرتبت کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، پتھر مارے جاتے ہیں، بچوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، جاؤ پتھر مارو، جاؤ اذیت و آزار پہنچاؤ، رسول کو یہاں کھڑے ہونے مت دو۔ جیسے ہی رسول اللہ نے خطبہ شروع کیا، آواز و نصیحت، لوگ آ گئے، پتھر مارنے لگے، کاہن جادوگر تہمتیں لگانے شروع کر دیں، لیکن استقامت دکھائی، اصحاب نے استقامت دکھائی۔ اصحاب کی قربانیاں نہ ہوتی تو رسول اللہ تنے تنہا، توجہ رکھیے گا، تنے تنہا یہ نہیں پھیلا سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ، توجہ رکھیے گا، محتاج ہو گئے، درماندہ ہو گئے، عاجز ہو گئے، اصحاب کی مدد شامل نہ ہوتی، خدیجہ کا مال شامل نہ ہوتا، ابو طالب کا ایثار شامل نہ ہوتا، اہل بیت کی قربانیاں شامل نہ ہوتی، اسلام کامیاب نہ ہوتا۔ یہ سب ملے ہیں تو پھر اسلام کامیاب ہوا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ کوئی محتاج ہو گئے، نہیں، محتاج نہیں تھے، لیکن اللہ نے سیرت یہ رکھی ہے، نظام یہ بنایا ہے کہ جب تک اصحاب نہ ہوں، مدد کرنے والے نہ ہوں، ساتھ دینے والے نہ ہوں، اس کے بعد اس کا کلمہ پڑھنے والے نہ ہوں، نبی تو نے تنہا کچھ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ لہذا اصحاب نے قربانیاں دی ہیں، اور پھر حضرت علی کا دور، خلافہ کا دور، یہ اس میں قربانیاں ہیں، اس کے بعد امام حسن کا دور، اور پھر امام حسین کا دور۔ تو یہ یوم زینب اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب کرب و بلا کو قرآن اور اسلامی تحریکوں اور انبیاء کے انقلابات کے زائچے میں اور دائرے میں دیکھا جائے، جب یوم زینب سمجھ میں آئے گا، جب کربلا سمجھ میں آئے گی تو پھر یوم زینب سمجھ میں آئے گا۔ اب حسین کارواں لے کے آئے، اور پھر یہاں آنے کے بعد آپ نے جب سے مدینے سے نکلے ہیں، 28 رجب کو 60 ہجری کو اس وقت سے آپ نے ببانگ دہل اعلان کرنا شروع کر دیا, اور اس سے پہلے بھی امیر شام کے زمانے میں آپ کا خطبہ موجود ہے تحف القول اور دوسری تاریخی کتابوں میں, وہاں پر آپ نے منا میں ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا ہے. ضروری ہے کہ وہ پڑھا جائے, جتنے بھی سچے حسینی ہیں ان کو ضروری ہے کہ وہ خطبہ پڑھیں کہ مولا نے کربلا سے 2 سال پہلے کیا کہا تھا, کیسے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا. چنانچہ امام حسین اس طریق سے یزیدیت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پھر بے نقاب کیا اور پھر آپ کو شہید کیا گیا. یہاں پر جو آپ کا کارواں تھا وہ لوٹ لیا گیا اور قیدی بنا لیا گیا. یوم زینب, یعنی جب سے زینب نے اپنی ذمہ داری کا آغاز کیا. جناب زینب ذمہ دار تھی, اور ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں جو میں نے مختلف اشروں میں, اشرہ اولا میں مختلف جگہ میں نے سماعت کی نظر کیا ہے, عزاداری ذمہ داری ہے اور عزادار ذمہ دار ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا, دلیل دوں گا جناب زینب کی سیرت سے. یوم زینب ہے, میں بہت بہت مختصر کر رہا ہوں اور مفہوم کی طرف آ رہا ہوں. عزاداری ذمہ داری, عزادار ذمہ دار. جب زینب ذمہ دار ہو جائے اللہ اکبر, تو پھر کیا کہنے. جس عزاداری کو جناب زینب نے ہمارے حوالے کیا ہے وہ ایک ذمہ داری ہے. بس ایک میں نے کہا تھا نا کہ خاتون نے بھی استقامت دکھائی ہے, حضرت ابراہیم کی زوجہ والدہ جناب اسماعیل, بچہ پیدا ہوا کئی سال بعد, بڑھاپے کی طرف حضرت ابراہیم چلے گئے, بچہ دنیا میں آیا, خدا نے اولاد کی نعمت سے نوازا, وہاں سے اٹھے اور کہاں آ گئے, شام سے اٹھ کر فلسطین کے اطراف سے اٹھ کر کہاں آ گئے, مکہ. ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, خدا اپنی اولاد کو, اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو کیا کر رہا ہوں, تیرے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پانی کا قطرہ نہیں ہے, ہرا پتا نہیں ہے. یہ چھوڑ کے چلے گئے, توجہ, چلے گئے اللہ کے حکم سے. اتنا بڑا دل چاہیے کہ اتنے سال بعد اولاد کی نعمت, اور اس کے بعد بیوی نے اف نہیں کہا کہ ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, بچہ ہوئے بچے کے ساتھ کچھ دن تو نہیں, اللہ کا حکم چلے گئے. اور پھر ماں کی استقامت, صفا و مروہ کے درمیان جو آج حاجی, توجہ رکھیے گا, آج حاجی جو چکر لگا رہے ہیں یہ کس کی سنت ہے, یہ اس ماں کی سنت ہے, اس ماں کا طریقہ ہے کہ جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے, ابراہیم اسماعیل کی ماں ہے یہ, یہ ننا جس کے وجود سے, جس کے صلب میں آل محمد کا نور قرار پانا تھا, یہ اس کی ماں ہے. چنانچہ آج مسلمان اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں, ہرولا کرتے ہیں. صفا و مروہ کے درمیان ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پہ مستحب حاجی تیز تیز دوڑے, وقار کو چھوڑ دے, مدانت کو چھوڑ دے, شخصیت کو چھوڑ دے, منصب کو بالائے طاق رکھ دے. یہاں تم نے تیز دوڑنا ہے, اس لیے کہ یہاں پہ حاجرہ تیز دوڑی تھی. ارے صدیوں پہلے ایک خاتون نے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے اگر کوئی عمل کیا تو خدا کو اتنا پسند آتا ہے, خدا ارکان حج میں سے قرار دے لیتا ہے. تو اگر آج علم اٹھا لے, اگر آج عزاداری کر لے تو اس میں کیا مذائقہ ہے, اس لیے کہ یہ عزاداری اسلام کی حفاظت کر رہی ہے. درود محمد و آل محمد پر.
صدیوں سے ہے دنیا کو ابو الفضل کی دعوت, صدیوں سے ہے دنیا کو ابو الفضل کی دعوت. اس پنجے کو پڑھنا کہ یہ تاریخ ادا ہے, اور جو وفا سیکھنا چاہتا ہے وہ آئے. بھائی مایوس کبھی نہ جائے گا, میرا ہاتھ کھلا ہے.
چنانچہ چنانچہ
جناب مادر اسماعیل نے استقامت دکھائی. اس کے بعد حضرت ابراہیم دوبارہ آئے اور پھر خواب بیان کیا, سنا ہوا ہے, میں گزر رہا ہوں, ماں نے اف نہیں کہا, اف نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ کیوں قتل کر رہے ہو, کیوں ذبح کر رہے ہو, کس استقامت. اور پھر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کے دربار میں زوجہ فرعون, لیکن استقامت. اور جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ آسیہ مؤمنہ ہے, موسیٰ کی تعلیمات پر عمل رکھتی ہے, ایک خدا کو ماننے والی ہے, تو ہاتھ و پیروں میں میخیں گاڑ دیں. میخیں یعنی لوہے کی بڑی بڑی کیلیں, جیسے آپ قنات کو اور اس شامیانے کو باندھنے کے لیے بڑے بڑے کیلے زمین میں گاڑتے ہیں, اس طرح ہاتھ و پیروں میں کیلے گاڑ دی گئیں اور کہا کہ موسیٰ کے خدا سے انکار کر دو. یہ ہے عورت کا کردار تاریخ میں. اور قریب آ جائیے, حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ام المؤمنین غار حرا, جو مؤمنین گئے ہیں جنہوں نے حج کی زیارت کی ہے, غار حرا گئے, کتنی اونچائی پر ہے. یہ زوجہ رسول جب غار حرا میں آپ تلاوت فرماتے تھے, آپ عبادت کرتے تھے, ذکر خدا کرتے تھے, تو یہ بی بی کھانا لے کر اوپر جایا کرتی تھی. جو پتھر آتے تھے رسول پر وہ اپنے جسم پر لے لیتی تھی. اللہ اکبر. یہ ہے سیرت جناب خدیجہ کہتا ہے. پھر جناب زہرا کی سیرت اٹھا کے دیکھیے. یہ خاندان ایسا ہے ایثار و فداکاری والا کہ کس طریقے سے جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے جناب زہرا نے اسلام اور ولایت کا دفاع کیا ہے, امام کا دفاع کیا ہے. اور پھر اسی کی بیٹی زینب کبرا. اب سمجھ میں آیا زینب کا دن کیوں کہا جاتا ہے. اس لیے کہ زینب اس کارواں کی سالار ہے. امام سجاد مریض, بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی ہے, اٹھ نہیں سکتے, چل نہیں سکتے. اب صرف وہ جملہ کہہ کر تشریح کرتا ہوں, گزروں مسائل کی طرف. آزادار ذمہ دار, آزاداری ذمہ داری. آزاداری صرف نوحوں پڑھنے کا نام نہیں ہے, صرف توجہ رکھے گا, آزاداری صرف ماتم کرنے کا نام نہیں ہے, آزاداری رو کر گھر چلے جانے کا نام نہیں ہے, توجہ رکھے گا. اگر یہ کرنا ہوتا تو جناب زینب اور تمام خواتین جو اسرا میں شامل تھیں وہ یہ کام کر لیتی, امام حسین کو رو لیتی. یہ جو بھی ہائے حسین کہتا تھا اسرا میں, قیدیوں میں, اسیروں میں, اس کو تازیانے لگائے جاتے تھے, مارا جاتا تھا, اذیت کی جاتی تھی. یا حسین مت کو پتہ نہ چلے کوفے والوں کو, شام والوں کو, بازار والوں کو کہ تمہارا کوئی تعلق ہے حسین سے. لیکن یہ حسینی اتنے مضبوط ڈٹے ہوئے کہ تازیانے کھاتے رہتے تھے, تماچے کھاتے رہتے تھے, لیکن یا حسین کہنا نہیں بھولتے تھے. یہ ہے ذمہ داری. ذمہ داری جناب زینب کہتے تھے کہ جناب سید سجاد میری تو آواز کا پردہ یہاں نامحرم ہے, میں خطبہ نہیں دوں گی, لیکن نہیں, حق و حقیقت کو بیان کرنے کے لیے, اسلام کے دفاع کے لیے, یزیدیت کے چہرے پر پڑی ہوئی منافقت اور اسلام کی نقاب نوچنے کے لیے, جس طرح رسول نے میدان مباہلہ میں قرآن کی آیت کے مطابق علی کو ساتھ لیا, حسن کو ساتھ لیا, حسین کو ساتھ لیا, فاطمۃ الزہرا کو ساتھ لیا, یعنی عورت پردے کے ساتھ میدان میں جا کر اسلام کا دفاع کر سکتی ہے, اسی طریقے سے جناب زینب نے نامحرموں کے درمیان کھڑے ہو کر خطبات کے وار سے یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے بنا کر دیا. کہ شاعر کہتا ہے, آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی, ارے زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی. یہ ہے زینب کا کردار. یہ نہیں کہا کہ میری آواز کا پردہ ہے, بلا وجہ گفتگو نہیں فرمائی, لیکن جہاں حق تھا, ذمہ داری تھی, وہاں
آپ نے یزیدیت کو بے نقاب کیا ہے. کوفے میں پہلا خطبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا. کیوں رو رہے ہو؟ کیوں گلے کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ بیدار کیا ہے، آگاہ کیا. عزاداری آگاہی کا نام ہے، عزاداری بیداری کا نام ہے، عزاداری شعور کا نام ہے، عزاداری ذمہ داری کی ادائیگی کا تقاضا کرتی ہے، عزاداری سینے پہ ہاتھ مار کر ظالم کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو نوچنے کا نام ہے. گریا حسین اور دنیا کے تمام مظلوموں پر آنسو بہا کر ظالم کو آنسوؤں کے سیلاب میں بہا دینے کا نام ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں دنیا کے مظلوموں، یہ امام حسین نے کہا ہے. او سمعت بے غریب او شہید فندبونی. جناب سکینہ سے روایت ہے، میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا تھا، شیعتی اما شرب تم ما عذب فذکرونی. جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کرنا، حسین کی پیاس کو یاد کرنا. او سمعتم، یا تم کو سنو، بے غریب او شہید، کسی بھی غریب الوطن کا نام سنو، کسی شہید کا تذکرہ کرو، فند بونی تو مجھ حسین پر بھی گریا کرنا، اس اپنے زمانے کے شہید پر گریا کرو، لیکن حسین کو فراموش نہ کرنا. یہ سالار شہیدان ہے. آج فلسطین میں ہمارے بھائیوں کو تہے تہ کیا جا رہا ہے. ہمارا فرض بنتا ہے عزاداری میں ان کا تذکرہ کریں. ہمارے بھائیوں کو بحرین میں مارا جا رہا ہے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہمارا فرض بنتا ہے عزاداری کے ذریعے سے ظالم کو بے نقاب کریں. یمن میں مارا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے. ہمارا فرض بنتا ہے عزاداری کے ذریعے سے ان شہداء یمن کا تذکرہ کرے. پاکستان میں مارا جا رہا ہے، سنی کو مارا جا رہا ہے، شیعہ کو مارا جا رہا ہے، اہل سنت کو مارا جا رہا ہے، دیوبندیوں کو مارا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اقلیتوں کو تہ تہ کیا جا رہا ہے. عزاداری ہے امام حسین کے قول کے مطابق. دلیل سے عرض کر رہا ہوں، او سمعتم بے غریب او شہید فندبونی، کسی غریب الوطن کا تذکرہ سننا، کسی شہید کا تذکرہ سننا، تو اس وقت کے ظالم کے ساتھ ساتھ مجھ حسین کو یاد رکھنا. میں امام الاحرار ہوں، حریت پسندوں کا امام ہوں، میں سالار شہیدان ہوں. جہاں عزاداری بے نقاب کرنے کا نام ہے، اسی لیے اس عزاداری کے خلاف پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اس عزاداری کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس عزاداری پر اصول قوانین لاگو کیے جاتے ہیں، نہ بولو نہ کرو. اور یہ روش ہے ان یزیدیوں کی جو 61 ہجری میں اسرا کا قافلہ لے کے جا رہے تھے. آج اگر کوئی پابندی لگا رہا ہے تو یہ یزیدیوں کی صفت میں چل رہا ہے، اس سے اس کے علاوہ کچھ اور بعید ہے ہی نہیں، وہ یہی کرے گا. لیکن کیا کہنے فاطمہ کی بیٹی کے، کیا کہنے شریکت الحسین، کیا کہتے شریکت الحسین، حسین کی حسینیت کو پہنچانے میں حسین کے ساتھ ساتھ شریک. بہت بڑا لقب ہے شریکت الحسین. خاتون صنف نازک ہو کر، یہ ہے یوم زینب کہ ذمہ دار بنو، عزادار بنو، ظالم کو للکارو. یہی وجہ ہے ابن زیاد کے دربار ہو یا یزید کے دربار ہو، کہا یہ کون ہے بڑے قد کی عورت جو بیٹھی بیچ میں، نہیں جواب دیا. تین چار دفعہ پوچھا، پھر کسی نے کہا یہ بنت علی ہے. اور پھر وہاں پر امام سجاد کا دفاع کیا ہے. اور پھر مختلف آپ کے خطبات ہیں، کبھی موقع ملا تو جناب زینب کے خطبات اٹھا کے پڑھیے گا، پڑھیے گا. بی بی نے کیا کہا ہے، کیسے انقلاب لے کے آئیں گے. جو میں کہہ رہا ہوں عزاداری ذمہ داری ہے، یوم زینب ہے، 11 محرم ہے، زینب نے ذمہ داری سنبھال لی ہے. کما حق ذمہ داری سنبھال لی ہے. لہذا تازیانے مارے جاتے تھے، نہ کہو حسین، کہتے تھے حسین. بہت سے ایسے واقعات ہیں. ام حبیبہ کا واقعہ ہے کہ لوگ منتظر تھے, جب انہیں پتہ چلا کہ یہ حسین کا قافلہ ہے تو دیگرگوں ہو گئے. حالات یزید اور ابن زیاد کے دربار میں لوگوں کو جب علم ہوا, کیونکہ بتایا گیا تھا خارجی ہے, جیسے یہ طالبان اور القاعدہ اور اس قسم کے جو چھوٹے موٹے لوگ دھماکے کرتے پھرتے ہیں یہ خارجی ہیں, خروج کیا ہے امام علی کے خلاف, یہ خروج کیا تھا لوگوں نے, تو یزید نے یہ مشہور کیا تھا یہ خارجی ہیں, انہوں نے حملہ کیا, یزید نے ان کو گرفتار کر لیا. لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی غیر ملکی ہیں, پتہ نہیں کون ہیں, لاندان کرتے تھے نعوذ باللہ. لیکن جب پتہ چلا دربار ابن زیاد میں اور دربار یزید میں تو لوگوں نے تلواریں نکال لی, حالات دیگر ہو گئے. یہی سے انقلاب کا آغاز ہو گیا. خطبات امام سجاد سے, خطبات جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے. تو عزاداری اس لیے ذمہ داری ہے, یوم زینب اس لیے بناؤ کہ سیرت حضرت زینب کبریٰ شریکت الحسین عقیلہ بنی ہاشم کو سامنے رکھنا ہے عزیزان گرامی, تاکہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں بس. اور یہی وجہ ہے امام حسین نے زینب سے کہا, زینب وقت آخر جب رخصت ہوئے ہیں تو یہی فرمایا تھا, زینب پورا گھر تمہارے حوالے اور تم خدا کے حوالے. اللہ اکبر. یہ امام حسین کے الفاظ ہیں, زینب کنبہ تمہارے حوالے. شہادت امام حسین سے پہلے زینب ایک ایسے کردار میں نظر آتی جو صرف ایک بہن ہے, ایک عورت ہے, ایک ماں ہے, ایک صنف نازک ہے, لیکن اسرا شور کے بعد زینب کی کردار کی تجلی کسی اور صورت میں سامنے آتی ہے. مدافع امام یعنی جناب زینب اپنی زندگی میں اس بات کی مالک تھیں لیکن موقع نہیں مل پا رہا تھا. مدافع امام و امامت, یزیدیت کو للکارنے والی, امامت کا دفاع کرنے والی, بچوں کو جمع کرنے والی, یہ ہے زینب. جناب زینب کے مسائل بہت سخت ہیں, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. امام حسین کی مسائل نہیں پڑھا, آج جناب زینب کے حوالے سے 11 محرم کے حوالے سے چاہتا ہوں کچھ بیان کروں, تاکہ یہ آنسو باعث برکت و نجات بن سکے. عزیزان گرامی, جناب زینب اس طریقے سے اپنے بچوں کو گریہ نہیں کیا. جناب زینب نے جب امام حسین جنازے لے کے آئے تھے دونوں شہزادوں کے, ہاتھ کو بڑھا دیا تھا, بھیا میری امانت مجھے دے دو, گریہ نہیں کیا. بہن ہٹ جاؤ, میں زمین پہ رکھ دوں, پھر بوسا لے لینا. اس کے بعد زینب کبریٰ ماں ہے فداکار عیسیٰ درمیان میں بیٹھ گئی, ایک ہاتھ آن کے سینے پر, ایک ہاتھ محمد کے سینے. شاباش میرے بچوں, تم نے اپنی ماں کا سر فخر سے بھول کر دیا. یہ ہے زینب. رات کو شب عاشور یہ کہہ رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے, کہ مولا حسین کیا آپ نے اپنے اصحاب کو جانچ لیا ہے, امتحان کر لیا ہے, پریشان ہے زینب, کل کون کون امام حسین کا ساتھ دے گا. نافع جو باہر بیٹھا ہوا تھا دوڑا دوڑا حبیب کے پاس گیا اور کہا کہ نافع, بنت علی کو تم پر اور ہم پر اعتماد نہیں ہے, چلو جناب حبیب چلے. اصحاب کو لیا, تلوار نے آن سے نکال لی, بنت علی کے خیمے کے باہر آئے, کہا بی بی اگر امام کا ابھی حکم ہو تو ابھی تلوار سے اپنی گردنوں کو کاٹ ڈالیں, حکم امام ہو تو ابھی ہم نہ کر دیں, ہم رکے ہوئے ہیں امام وقت کے اجازت کے منتظر ہیں. اس وقت جناب زینب کو اطمینان آئے, بس کربلا میں
عصر عاشور تک حسین نے جنازے اٹھائے، اللہ اکبر، لیکن عصر عاشور کے بعد کون ہے جنازے اٹھانے والا؟ وہ زینب کبریٰ ہے، اللہ اکبر۔ جب حسین کے گلے کو کاٹ دیا گیا، سرنوں کے لیے زب بلند ہو گیا، ایک دفعہ سرخ آندھیاں چلی، سرزمین کربلا لرزنے لگی، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، ایک دفعہ بہن نے خیمے کا پردہ ہٹایا، ایک دفعہ جناب سید سجاد نے کہا السلام علیک یا ابا عبد اللہ، بہن پریشان ہو گئی، کہنے لگی سید سجاد ارے میرا بھائی نظر نہیں آ رہا۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں زمین پہ نہیں نوک نیزا پر حسین کی زیارت۔ حاضر کھو کے رونا، آج یوم زینب ہے، آج بہن کو پرسا دینا ہے، آج سکینہ کو پرسا دینا ہے، آج رباب کو پرسا دینا ہے، آج اہل حرم کو پرسا دینا ہے۔ آج جو زیارت ہے یوم عاشور کی، اثر کے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا رسول اللہ احسن لک العدا فی ولدک الحسین، یا رسول اللہ آپ پر ہمارا سلام، ہم آپ کے نواسے اور بیٹے حسین کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا امیر المومنین احسن اللہ لک العدا فی ولدک الحسین، امیر المومنین آپ کی بیٹے کی تعزیت آپ کو پیش کرتے ہیں، جناب زید جناب فاطمہ زہرا کو تعزیت پیش کرتے ہیں، امام حسن کو تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن آج حسین کی بہن کو پرسا دینا ہے، آج حسین کی بہن کو پرسا دینا ہے۔ بس آ گیا یوم زینب پر، بس عزادارو جب حسین کا سر کٹ گیا، نوک نیزا پہ آ گیا، تو ایک دفعہ شادیاں میں بجنے لگے، خوشیوں کا سماں ہونے لگا، طبلوں سے آواز آنے لگی، تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہم نے نواز رسول کے سر کو کاٹ دیا، صرف یہی نہیں بلکہ کہا ابھی ایک کام باقی ہے، ایک دفعہ گھوڑوں کو تیار کیا گیا، نالوں کو بدلا کے بدلا، ایک دفعہ کہا جاؤ حسین کی لاش کو پامال کرنا ہے، اللہ اکبر، اے کاش زینب یہ منظر نہ دیکھے، ارے بھائی کی لاش کو پامال کیا۔ اجرکم اللہ، نہ جانے زینب نے کیسے برداشت کیا۔ بس عزادارو ایک دفعہ خیام کا رخ ہوا، چاروں طرف سے حملہ کیا گیا، تنابے کاٹی گئیں، خیموں کو آگ لگائی گئی، اب بچے سراسی مگی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، ننے ننے بچے جہاں موقع ملا دوڑتے جا رہے ہیں، پیچھے یہ قزاق، یہ مسلمان اشقیا، ان کے پیچھے پیچھے تازیانے لے کر، کوئی در لے کر، کوئی نیزے لے کر، کوئی تلوار لے کر، ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو میں نے کہا زینب نے لاشیں اٹھائے ہیں، ارے کچھ بچے وہ تھے کہ جو در حقیقت پیاس سے جاں بلب ہو گئے تھے، اور کچھ وہ تھے جن کو گھوڑوں کی ٹاپوں نے روند دیا، پامال کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، زینب لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہی ہے۔ بس ایک دفعہ جب خیموں میں آگ لگنی شروع ہوئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے، امام سجاد کا خیمہ بچا، امام سجاد کو خجی سے بیتار کیا، بیٹا خیموں میں آگ لگ گئی کیا کریں، کہا کہ پھوپھی اماں علیکن نبل فرار، پھوپھی اماں جان بچائیے، باہر نکلیے۔ اب جو بیویاں باہر نکلی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آپ کے گھرانے کی عزت کو کیسے تار تار کیا جا رہا ہے، یہ خاندان رسول ہے، یہ خاندان وحی ہے، یہ علی کی بیٹیاں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، اب جو خواتین نکلی، ارے ان قزاقوں نے، ان ظالموں نے نیزے کی انیوں سے چادروں کو چھیننا شروع کیا، بیبیوں نے پردے کی حفاظت کی، چادروں کو سنبھالا، ارے سر زخمی ہو رہے تھے، خون بہ رہا تھا، تازیانے مارے جا رہے تھے، چادریں لوٹی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، بس میں اور بہت مختصر کر رہا ہوں۔ عزادارو، یہ ایسا موقع تھا جب سید سجاد کو جلتے ہوئے
خیموں سے نکالا، مدافع امام بن گئی زینب، اللہ اکبر، شام غریبہ آ گئی، خیام جل چکے۔ اب جناب زینب نے بچوں کی گنتی کرنے شروع کی، کون کون ہے۔ اب جناب ام کلثوم اور جناب زینب بیاں باؤں میں نکلی، جہاں دیکھا بچے کا لاشا ہے اٹھا کے لے آتی۔ یہ کون بچے ہیں؟ یا پیاس سے مر گئے، یا جب خیام کو لوٹنے یہ قزاق آئے تھے تو گھوڑ بھی ٹاپوں سے پامال ہو گئے۔ یہاں زینب کبرا لاش اٹھا کے لا رہی ہے، بس عزادارو، بس عزادارو، یہ وقت گزر رہا ہے۔ اور اس کے بعد 11 محرم کا سورج نکلا، ہو کا عالم ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اشقیا فوجی یزید اپنے اپنے سپاہیوں کے لاشوں کو اٹھا کر ان پہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، ان کو دفنا رہے ہیں۔ ارے کیسا اسلام ہے، کیسی مسلمانی، کیسی نماز جنازہ! جوانان جنت کے سردار کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، اور زینب یہ منظر دیکھے، سکینہ یہ منظر دیکھے! ارے خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ سید سجاد مجبور ہے، ہاں دل کھول کے رونا، ہاں یوم زینب ہے، بہن کو پرسا دینا ہے، عباس کو پرسا دینا ہے، علی اکبر کو پرسا دینا ہے۔ علی اکبر تم چلے گئے، عباس تم شہید ہو گئے، اور محمد تم جنت کو سدارے۔ ارے کون ہے جس نے دبا مردی سے اس خیام کی حفاظت کی؟ کون ہے جس نے بچوں کو جمع کیا؟ کون ہے جو علم عباس لے کے چلا ہے؟ بس عدالدار ہو، بس ادھر۔ 11 محرم آ گئی، ایک دفعہ امر کیا گیا اونٹ لائے جائیں، اونٹوں کو لایا گیا، بے محمل بے کجاوا اونٹوں کو لانا تھا۔ ایک دفعہ اونٹوں میں کھلبلی مچنی شروع ہو گئی۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا، مولا ہمارا کام ہی اونٹوں کے ساتھ ہے، لیکن آج تک اونٹوں کو اتنا استراب میں نہیں دیکھا، اللہ اکبر، آخر وجہ کیا ہے؟ امام کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ بڑے اونٹ چھوٹے اونٹوں سے کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ہم مجبور ہیں، ہم پہ آل محمد کو، نبی کے گھرانے کے بچوں کو، خواتین کو سوار کیا جائے گا، ہم پر محملے نہیں ہیں، ہم پہ کجاوے نہیں ہیں۔ دیکھو خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو حسین کے یتیموں کو کوئی آنچ۔ ہاں دل کھول کے رو، دل کھول کے پرسا دو، بس ادا دارو۔ ایک دفعہ انمنا دیکھی، بیویوں کو سوار کیا جائے۔ ایک دفعہ زینب آگے بڑھی، زینب نے ایک ایک کر کے بیویوں کو سوار کیا، نہ جانے کس دل سے سوار کیا ہوگا۔ ارے یہ پہلا موقع ہے زینب تنہا تنہا بیویوں کو سوار کر رہی ہے۔ مدینے سے چلے تھے، وہاں نہ محرم نہیں تھا، محرم موجود تھے، پھر بیوی سوار ہوئی تھی۔ آج کیا آل محمد کے گھرانے پہ وقت آیا ہے محرم کوئی نہیں، نامحرموں کا مجمع، اللہ، بے غیرتوں کا مجمع۔ زینب نے بیویوں کو سوار کیا، اور اس کے بعد سید سجاد کو سوار کیا، اور آخر میں فرات کی طرف رخ کر کے کہا، بھیا باں، بہنوں کو بڑا مان ہوتا ہے بھائیوں سے، بھیا 28 رجب کو بڑی شان سے لے کے آئے تھے نا، قناتوں کا انتظام کیا تھا، بھیا بہن سوار ہونا چاہتی ہے، آ جا میرے بھیا، بہن کو سوار کرا دے۔ بس آخری روایت، بس آخری، یہ ہے یوم زینب، یہ ہے زینب کا جہاد، یہ ہے زینب کا عیسیٰ۔ بس ایک دفعہ کارواں چلا، ایک دفعہ اشقیا نے وہاں سے گزارا جہاں پر اجزاز طاہرہ پڑے تھے شہدائے کربلا کے۔ ایک دفعہ سید سجاد نے دیکھا حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، ارے بہن نے دیکھا علی اکبر کا لاشا، ارے اون محمد کا لاشا، قاسم کا لاشا، سید سجاد نے دیکھا، ننھی بچی سکینہ نے دیکھا، گریا کرنا شروع کیا۔ حضرت ام کلثوم نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیا، بھیا ہم جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ بسے گردنے بندے ہیں۔ زینب نے کہا، بھیا ارے سر پہ چادر ہوتی تو تیرے کفن کا انتظام کر دی، اللہ اللہ۔